چلیے آیت نمبر 45.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ.
اور بے شک ہم نے ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، تو یکایک وہ دو فریق بن کر جھگڑنے لگے. سورۃ النمل میں موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بعد داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے قصوں کے بعد یہ ایک تیسرا قصہ ہے جس کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے. پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا کہ فرعون کے اندر کیسی سرکشی تھی، اس کے برعکس سلیمان علیہ السلام کے اندر کیسی شکر گزاری تھی، اور پھر بیچ میں ملکہ سبا کی جو سلامت روی تھی اور اسلام قبول کرنا تھا، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا. اور اس میں آپ دیکھیں کہ کس طرح تکبر کرنے والے مٹا دیے گئے، سرکشی کرنے والے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے یعنی فرعون اور اس کی آل، وہ ختم کر دیے گئے، اور اس کے برعکس ملکہ سبا اور اس کی قوم جو اسلام لے آئی وہ سلامت رہی. تو اصل سلامتی اور نجات کس میں ہے؟ اللہ کی اطاعت میں ہے، اللہ کی فرما برداری میں ہے. اب یہاں پر سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کے واقعے کے بعد یکایک قوم ثمود کا ذکر کیوں آ گیا؟ سلیمان علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بنی اسرائیل میں سے تھے، ٹھیک ہے، اور قوم ثمود جو تھی یہ اس سے پہلے کی قوم گزری ہوئی ہے، اور یہ مدائن صالح اور اصحاب الحجر کے نام سے آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہوگا، تو اس علاقے میں تھی یعنی تبوک سے کچھ دور، تبوک کی طرف جاتے ہوئے یہ راستے میں آتے ہیں. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کے واقعے کے بعد قوم ثمود کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. اس کی مناسبت یہ ہے کہ ان دونوں مقامات پر قریش اپنے بزنس ٹرپس میں جاتے اور گزرتے تھے. ملکہ سبا کس طرف تھی؟ یمن کی طرف. سبا کا علاقہ یمن کی طرف تھا، اور سلیمان علیہ السلام کا علاقہ شام کی طرف تھا، فلسطین شام، ٹھیک ہے. تو جو سورت قریش ہے اس میں بھی آتا نا، ایلافہم رحلت الشتاء والصیف، شتاء میں یہ جاتے تھے یعنی سردیوں میں یمن کی طرف جو نسبتاً گرم علاقہ تھا، اور گرمیوں میں جاتے تھے فلسطین کی طرف جو نسبتاً ٹھنڈا علاقہ تھا. تو رحلت الشتاء والصیف، قریش کے جو قافلے تھے وہ ان دونوں علاقوں میں جاتے تھے اور ثمود کے علاقوں سے گزرتے بھی تھے. تو انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک طرف ملکہ سبا کی جو ایک عظیم شان سلطنت تھی، دوسری طرف سلیمان علیہ السلام کی سلطنت، اور راستے میں ثمود، کہ یہ کتنی بڑی بڑی قومیں گزری ہیں، لیکن جس نے اللہ کی اطاعت نہیں کی اور سرکشی کی اس کا انجام دیکھو کہ کیا ہوا. تم ان کے مقابلے میں کچھ بھی طاقتور نہیں ہو، کیونکہ قریش جو تھے ان کے پاس تو وہ طاقت اور سلطنت اور بادشاہت اور وہ سب اختیارات نہیں تھے جو ان عظیم الشان سلطنتوں کے پاس تھے، سلیمان علیہ السلام کی ہو یا پھر ملکہ سبا کی ہو. اس لیے ایک طرح سے انہیں خبردار کیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے سرکشی کی اور وہ طریقہ اختیار کیا جو قوم ثمود نے کیا تھا اپنے پیغمبر کے ساتھ، تو پھر تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو ان کا ہوا. تو اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ صالح علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ واحد کی بندگی اور اس کی اطاعت کی دعوت دیتے ہیں، اور اس میں کوئی اختلاف کی بات ہی نہیں تھی. اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تو بھلا اس کی بات کیوں نہ مانی جائے؟ ہمارے پاس جو کچھ ہے اسی کا دیا ہوا ہے، وہ عبادت کے لائق ہے. لیکن ہوا یہ کہ کچھ لوگ تو حضرت صالح پر ایمان لائے، لیکن بہت سے لوگ اور خاص طور پر جو ان کے ایلیٹ کلاس تھی اور جو مفسدین تھے، وہ ایمان نہیں لائے، اور قوم دو گروہوں میں بٹ گئی، اور اس طرح ان دونوں کے درمیان بحث اور نزاع شروع ہو گیا، آپس کا اختلاف شروع ہو گیا. اور وہ دھمکیاں بھی دیتے تھے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم سچے ہو تو پھر ہم پر کوئی عذاب لے کر آؤ، اور وہ پیغمبر علیہ السلام اور ان کے فالوورز کو بہت حقیر سمجھتے تھے. فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، واؤ عطف کی بھی ہے کیونکہ ایک قصے کے بعد ایک قصہ آ رہا ہے، اور پھر لام جو ہے وہ ایک مقدر قسم کے جواب میں ہے. مقدر کا مطلب ہے کہ نہیں، قسم کا لفظ نہیں ہے، لیکن واؤ یہاں قسم کا کردار ادا کر رہی ہے، تو یہ واؤ قسم کے لیے بھی ہے، لام تاکید کا ہے. اور قد کیا؟ حرف تاکید. تین تاکیدیں آ گئی اس میں. واو قسم کے لیے، نام کس کے لیے؟ تاکید کے لیے، اور قد بھی تاکید کے لیے، یعنی اللہ کی قسم یقینی طور پر ضرور بہ ضرور ہم نے بھیجا، ارسلنا، اور بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ تعالی. اور نون کیا ہے یہاں؟ نون عظمت، اللہ تعالیٰ تو ایک ہیں، واحد ہیں، لیکن ارسلنا ہم نے بھیجا جمع کے لیے نہیں ہے یہ نون. یاد رکھیے کہ جمع کا نون بعض اوقات کس لیے آتا ہے؟ عظمت کے لیے، رائلٹی کا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ اردو بولتے ہیں تو اپنے آپ کو میں نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں. تو کیا وہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں؟ نہیں. اسی طرح بعض اوقات ہم کسی کو تو یا تم نہیں کہتے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ آپ. کس لیے کہتے ہیں؟ عزت کے لیے. ٹھیک ہے. تو ہم نے بھیجا اخاہم، ان کے بھائی. ان کن کے؟ قوم سمود کے. قوم سمود کے بھائی کون تھے؟ وہ صالحن، صالح تھے. قوم سمود کس قوم کے بعد دنیا میں آئی؟ عاد کے بعد. شابش، قوم عاد کے بعد. اور یہ وہ قبیلہ ہے یا یہ وہ قوم ہے جس کا قصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی بار سنا ہے. سورۃ شعراء میں بھی یہ گزرا ہے، اور اس کے علاوہ سورۃ الاعراف میں بھی، اور جگہوں پر بھی. ان لوگوں کی خاص خصوصیت کیا تھی قوم سمود کی؟ یہ کس لحاظ سے پہچانے جاتے تھے؟ ان کی طاقت اور فخر کا مقام کیا تھا؟ انہوں نے پہاڑوں میں گھر بنائے تھے تراش تراش کر، اور ان کے پاس باغ بھی تھے، چشمے بھی تھے، کھجوروں کے کھیت بھی تھے، اور آرام دہ گھر تھے، اور ان کی عمارتیں بڑی خوبصورت تھیں. آج بھی اس کے کھنڈرات موجود ہیں، یعنی ابھی تک سلامت ہے. کئی ہزار سال گزر چکے ہیں لیکن ان کے آثار ابھی تک موجود ہیں. تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ، شاید پچھلی دفعہ میں نے یہاں سورہ شعراء میں یہ باتیں پڑھائی بھی تھیں، اتترکون فی ما ہاہنا آمنین فی جنات و عیون و زروع و نخل تلعوها عظیم و تنحتون من الجبال بیوتا فارہین. ریممبر جو لوگ تھے؟ جی ہاں، اسی کی طرف میں یہاں ریفرنس دے. اسی طرح سورۃ الحجر میں بھی ان کے بارے میں آتا ہے، وکانوا ینحتون من الجبال بیوتا آمنین، کہ وہ بے خوف ہو کر پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک نبی بھیجا جو انہی میں سے تھا، انہی کے نسب سے تعلق رکھتا تھا، اس کا نام صالح تھا. اس نے آ کے کیا کہا؟ ان عبد اللہ، کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو. یاد رکھیے، تمام انبیاء کی دعوت ایک ہی رہی ہے، اور وہ کیا؟ انہوں نے آ کر لوگوں کو کس چیز کی طرف بلایا؟ اللہ کی عبادت کی طرف. اگر تمام انبیاء نے لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، تو ہماری دعوت کا، یعنی ہم لوگ جو امت مسلمہ ہیں اور لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، ہماری دعوت کا بھی مرکزی نقطہ کیا ہونا چاہیے؟ اسلامی حکومت قائم کرو، اقتدار چھینو، لوگوں کو کس چیز کی طرف بلاؤ؟ بغاوت کی طرف؟ نہیں. کیا کام ہے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ، یعنی الى عبادت اللہ، اور اذان اسی کا ایک حصہ ہے، ایک طریقہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب بھی آپ نے دین کا کوئی کام کرنا ہے، دین کی تبلیغ کرنی ہے، تو لوگوں کو اپنا فین نہیں بنانا، اپنے پیچھے نہیں لگانا، اور کسی اور چیز کی دعوت نہیں دینی، ان کو اللہ کا بندہ بننے کی دعوت دینی. عبادت کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ عبد سے. عبد کس کو کہتے ہیں؟ غلام کو، بندے کو. تو ہم سب کو اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی جو کام کرنا ہے، وہ یہ کہ اپنی عبادت بھی اچھی کرنی ہے اور لوگوں کو بھی اللہ کی عبادت کی طرف بلانا ہے. اور جو غلام ہوتا ہے، اس کی سب سے بڑی خوبی کیا ہوتی ہے؟ کہ اس کو سب سے زیادہ کیا کرنا پڑتا ہے؟ اطاعت. تو عبادت میں جو بہت اہم مفہوم ہے وہ اطاعت کا ہے. اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ اوبیڈینس کو، فرما برداری کو، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بات مانو، صرف نماز پڑھنے کی حد تک یا کچھ اور بھی، پوری زندگی میں. اور پھر اس میں سیاست، حکومت، سب کچھ آ جاتا ہے، زندگی کے ہر شعبے میں، ذاتی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی. کیا عبادت صرف مسجد میں ہوگی یا شادی ہال میں بھی ہوگی؟ جی ہاں. لیکن عام طور پر لوگ وہاں سمجھتے ہیں کہ آج بھی دلہن نماز پڑھے گی، آج بھی نماز ہے. اتنا مہنگا کئی ہزار کا میک اپ کروایا اور اب پانی سے وضو کر کے دھو ڈالے، یا کیا ہم نیل پالش نہ لگائیں؟ اس کے بغیر ہماری شادی کیسے ہوگی؟ واقعی یعنی بہت دفعہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ساری زندگی اللہ کی اطاعت کرنے والیاں بھی شادی کے دن کیا چاہتی ہیں، وہ تھوڑا سا وقت مل جائے جس میں ہم اللہ کی نافرمانی کر لیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، زندگی اور موت ان دونوں کے بیچ میں ساری زندگی کس کی ہے؟ میری زندگی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. میرا سب کچھ میرے رب کا، کیونکہ اسی نے دیا اور اسی کے نام پر اور اسی کی خاطر اس کی طرف اس کو لوٹانا ہے. تو یاد رکھیے کہ جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں ان سب نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. اب ہوا یہ کہ پہلے تو سب لوگ ایک ہی دین پر تھے، ایک ہی طریقے پر تھے، جب پیغمبر آئے تو ہوا یہ کہ وہ دو گروہ بن گئے، فریقان، ایک گروہ مومن اور ایک گروہ منکر کافر. یعنی صالح علیہ السلام کی دعوت کے نتیجے میں لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے. اور عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، جب بھی کوئی دعوت اٹھتی ہے تو لوگوں کے دو گروہ بن جاتے ہیں، کوئی اس کو ماننے والے ہوتے ہیں اور کوئی انکار کرنے والے. تو ایک گروہ مومنوں کا تھا جو اچھے لوگ تھے، تصدیق کرنے والے تھے، بات ماننے والے تھے، اور ایک گروہ کافروں کا تھا جو جھٹلانے والے تھے، تکبر کرنے والے تھے. جیسے سورۃ الاعراف میں آتا ہے، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه قالوا انا بما ارسل به مؤمنون. اب کیا ان کا اختلاف تھا، کیا جھگڑا تھا، کیا بحث ہوتی تھی، وہ یہاں پر واضح ہوگی قرآن مجید کے ایک اور حصے سے. وہ کیا؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے تکبر کیا، جو ایک گروہ تھا، وہ ان کمزوروں سے جو ان میں سے ایمان لائے تھے، ایمان لانے والا دوسرا گروہ، کہنے لگے کیا تم جانتے ہو کہ صالح واقعی اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہے؟ تم اس کو پیغمبر مانتے ہو؟ انہوں نے کہا جس چیز کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہم اس پر ایمان لانے والے ہیں، ہم تو مانتے ہیں. ایک نے چیلنج کیا کہ پروف کرو کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے، دوسرے کہا نہیں ہم تصدیق کرتے ہیں کہ وہ واقعی ہے. تو جن لوگوں نے تکبر کیا وہ کہنے لگے جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں. تو یہ تھا ان کا اختلاف. اور حق اور باطل کے درمیان دشمنی اور اختلاف ہمیشہ سے باقی ہے، اور یہ ایک فیکٹ ہے. سب لوگ حق کو نہیں مانتے، چاہے وہ نہ پہچانتے ہو اس لیے، اور چاہے پہچانتے ہو اور پہچان کر بھی نہیں مانتے. یعنی بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کچھ لوگوں کو آپ بات سمجھاتے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی، حالانکہ سمجھ آئی بھی ہوتی لیکن وہ ماننا نہیں چاہتے، تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں، ہم اس کی بات کیوں مانیں. تو یہ چیز ان کے حق کو قبول کرنے کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ نہیں حق تو حق ہے اور اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ سارے لوگ حق کو قبول نہیں کرتے، اور جو نہیں کرتے وہ ضرور جھگڑا کرتے ہیں. اصول پسند لوگوں کے لازمن دشمن ہوتے ہیں، مخالف ہوتے ہیں، ان سے جھگڑا کرنے والے ہوتے ہیں. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنے پرنسپلز پہ چلتے ہیں، ان کی زندگی میں کچھ اصول ہوتے ہیں، لیکن سب لوگوں کو یہ پسند نہیں آتا. وہ کہتے ہیں یہ کیا ہر بات پہ پابندی، ڈسپلن، یہ کرو وہ نہ کرو، لیکن وہ اس پر فرم ہوتے ہیں. اور جو لوگ ان سے موافقت نہیں رکھتے وہ ان کے دشمن بن جاتے ہیں، وہ ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں. اصول پسندی میں کوئی ایک اصول بتائیے، کوئی ایک چیز جس پر مثلاً آپ قائم ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کی مخالفت ہوتی ہے. کہ کوئی سچ بولے کوئی جھوٹ بولے کسی کو کیا پتا ہی کیا بول رہا ہے، لیکن وہ مثال دیں کہ جس سے پتا چلے کہ ہاں آپ کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس پر پابند ہیں اور لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں. میوزک نہیں سننا، مثال کے طور پر اگر آپ کسی پرائیویٹ ہاسٹل میں رہتے ہیں اور ایک کمرے کو آپ شیئر کر رہے ہیں چار اور لوگوں کے ساتھ، آپ میوزک نہیں سننا چاہتے اور وہ سنتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے آپس میں؟ اختلاف ہوتا ہے یا نہیں؟ یا آپ کہتے ٹھیک ہے تم سن سکتی ہو، یا اگر وہ یہ کہیں کہ تم بھی سنو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا تمہاری خاطر سن لیتی ہوں، ایسا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ نہیں مجھے تو نہیں سننا. اب جب انہیں یہ ہوگا کہ یہ ہمارے خلاف جا رہی ہے تو وہ تین لوگ کیا کریں گے آپ کے ساتھ؟ دوستی؟ نہیں. اچھا پھر آپ روئیں گی میرے ساتھ کوئی دوستی نہیں کرتا کیونکہ میں میوزک نہیں سنتی، تو کیا خیال ہے تھوڑا تھوڑا سن لیا کروں تاکہ دوستی تو رہے؟ کیا خیال ہے؟ جب بھی، جہاں بھی، جو بھی اللہ کا حکم آپ مانیں گے اور آپ کے ارد گرد وہ لوگ ہوں گے جو نہیں مانتے، تو ان کے ساتھ آپ کا اختلاف ہوگا، آرگیومنٹس ہوں گے، مخالفت ہوگی، چاہے آپ کے گھر کے اندر ہے چاہے باہر، چاہے کسی کالج میں، یونیورسٹی میں ہے، کوئی آپ کا پروفیسر ہے، کوئی آپ کا والد ہے، کوئی بھی ہے، یہ ایک پکی بات ہے. ماننے والے اور نہ ماننے والے برابر نہیں ہوتے، ان کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یعنی یہ کبھی ہوا ہی نہیں کہ کوئی شخص سچے ایمان والا ہو پکے تقوی والا ہو اور اس کا کوئی مخالف نہ ہو اور اس کا کوئی دشمن نہ ہو. ایک خاتون ہے, انہیں بچپن سے کوئی دین کا شوق ہو گیا تو انہوں نے دین پڑھنا شروع کیا بہت جذبہ اور شوق کے, میں دین کی خدمت کروں گی. اس کے لیے انہوں نے کئی سال کا کسی عالمیہ کا کورس وغیرہ بھی کیا. پھر انہوں نے شادی ایسے شخص سے کی کہ جو علم رکھتا ہو, حافظ قرآن ہو, وہ بھی ہو گیا. اب اس بچی کے اندر تو شوق تھا کہ یہ دین کی خدمت کا کام کرے. اب جو ہی اس نے یہ کہا تو شوہر صاحب نے کہا اپنے تک رکھو, اوروں تک جانے کی ضرورت نہیں. اس خاتون نے مجھے کافی لمبا میسج کیا, وہ کہتی کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا کہ آپ ایک کام کرنا چاہتی ہیں اور آپ کی مخالفت ہوئی ہو؟ کہتی کہ میں بہت پریشان ہوئی, میری زندگی بہت مشکل میں آ گئی کہ میں نے تو اس شخص سے شادی اس مقصد کے لیے کی تھی کہ میں نے دین کا کام کرنا ہے اور یہ میری مخالفت کر رہا ہے. پھر اس کے بعد کہتی کہ کہیں پر اس نے کسی نہ کسی طرح کام شروع کیا, وہاں مخالفت شروع ہوگی. کہتی میں بہت تنگ آئی ہوئی ہوں کہ جو بھی میں بات کرتی ہوں لوگ میرے خلاف ہو جاتے ہیں. تو قرآن میں اگر آپ غور و فکر کریں نا, تدبر کریں, تو یہ باتیں معمولی لگتی ہیں. اس وقت انسان کیا سوچتا ہے, یہ تو ہوگا, یہ تو پیغمبروں کی سنت ہے, یہ تو ہوگا. جہاں بھی آپ حق کی بات کریں گے, اچھی بات کریں گے, وہاں آپ کو تعریف کی بجائے تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا. ایک حل تو یہ ہے کہ آپ کچھ ہی نہ کہیں کسی کو, اور ایک یہ ہے کہ آپ اپنا موقف بتا دیں, یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں لیکن میرے خیال میں یہ بات ایسے ہے. اس کا مطلب نہیں ہر وقت انسان کچھ نہ کچھ حق کی صدا بلند کرتا رہے تاکہ ہر وقت جھگڑوں میں پھنسا رہے, یہ نہیں کرنا. لیکن یہ ہے کہ جو صحیح بات ہے وہ صحیح ہے, صحیح کو غلط نہیں کہنا چاہے لوگ غلط کہیں آپ کو. اسی طرح جب آپ دین پر کوئی عمل کرنا شروع کریں گے تو اس میں بھی مخالفت ہوگی. مثلا حجاب, آپ میں سے کسی کو کوئی مخالفت نہیں ہوئی حجاب کی وجہ سے؟ ہوئی ہے نا, ہوتی ہے. تو اب آپ کہیں گے چونکہ سارے لوگ میرے خلاف ہو رہے ہیں اس لیے میرا خیال ہے میں چھوڑ ہی دوں, یہ مجھے کیسے دیکھ رہے ہیں, وہ کیسے دیکھ رہے ہیں. چلے ٹھیک ہے, ان کی نگاہوں میں جج جائیں, پھر آگے اللہ کے پاس جائیں گے تو دیکھا جائے گا. نماز کو وقت پر پڑھنے میں بھی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کوئی بھی آپ اچھا کام کریں گے نا, مخالفت ضرور ہوگی. یہ پلے باندھ لیں, ایسا تو ہوگا. جب کوئی مخالفت کرے تو آپ کہیں ایسا تو ہوگا, یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا, یہ تو ہوتا ہی ہے, یہ ہوتا رہے اور میں اپنا کام کرتی ہوں. آج بھی کسی نے اپنی مشکلات کا مجھ سے ذکر کیا, ان کا کام بند کر لو, جو کرنا ہے وہ کرتے جاؤ. لوگوں کی باتوں پہ زیادہ دھیان ہی نہیں دینا چاہیے. جب بھی کوئی بات کرے نا تو آپ سوچا کریں یہ ہے کون, قوم تجہلون, اور اس کے مقابلے میں جس کی بات ماری وہ کون ہے, اللہ اکبر. تو لوگوں کو اتنی زندگی میں امپورٹنس نہ دیں, خاص طور پہ ایسے لوگوں کو جو آپ سے حسد کرتے ہیں, جو آپ کی مخالفت میں ڈٹے ہوئے ہیں, جنہیں آپ کی صحیح بات بھی الٹ لگتی ہے, ان کی عقل ہی نہیں ہے, ان کی بات کا کیا برا ماننا. اگر یہ اتنے سمجھدار ہوتے, اتنے قابل ہوتے تو اتنی گھٹیا باتیں کرتے؟ کوئی عقل مند بندہ گھٹیا بات کرتا ہے؟ نہیں کرتا نا. تو گھٹیا باتیں جو ہے ان پہ رونا نہیں چاہیے, ان پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. اسٹرانگ بنے. اگر آپ اللہ کے بندے بننا چاہتے ہیں نا, المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف وفی کل خیر. ایمان کی وجہ سے خیر ہر ایک میں ہے, لیکن المؤمن القوی, قوی مومن اللہ کو زیادہ محبوب ہے. تو آپ نے کیا بننا ہے؟ قوی مومن بننا ہے, ایمان میں قوت پیدا کرنی ہے. کیوں؟ وجہ تاکہ ہم کیا بنے, اللہ کی نگاہ میں احب اللہ, اللہ کے پسندیدہ بن جائیں. تو اس لیے تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب. اگر آپ عقاب ہیں نا تو آپ کو مخالف ہواؤں سے نہیں ڈرنا چاہیے, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کی. ایسے لوگ جو مخالفت کا سامنا کر سکے نا اور اس کے مقابلے میں ڈٹے رہیں, پھر وہ اس سے اگلے درجے پہ چلے جاتے ہیں, وہاں ایک اور طوفان کھڑا ہوتا ہے, پھر اس سے اگلے درجے پر. اس دفعہ جب میں کینیڈا سے آ رہی تھی تو آپ کو پتا ہے کہ جو فلائٹ ہوتی ہے وہ 30,000 سے 40,000 فٹ تک اوپر جا کے اڑتی ہے, اور عموماً کیا ہوتا ہے بادلوں سے اٹھ کے اوپر چلے جاتے ہیں. سردیوں میں اس علاقے میں موسم بہت ٹھنڈا ہوتا ہے, خراب ہوتا ہے, یا خراب اس سینس میں کہ وہ بہت بادل اور وہ سب. تو ایک بیچ میں پیچ آیا کہ جہاز ایسا لگا نا جھٹکا مارا کسی نے, یوں پکڑ کے کسی نے جھٹکایا اس کو. تو میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا, میں نے کہا دیکھو تو صحیح کیا ہے باہر. میں نے دیکھا کہ پھر بادل تھے وہاں بھی. میں نے کہا اتنے اونچے یہاں تک بادل آئے ہوئے, اتنے, اللہ اکبر. اور اس وقت صرف اللہ کی رحمت پر ہم بچ کے یہاں سے نکل جائیں گے, ورنہ تو کوئی کسی کی چیخ فریاد سننے والا نہیں, وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا. تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ زندہ ہیں نا, اگر آپ دین پر ہیں تو مخالفتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں. آپ نے دین کو پکڑ کے رکھنا ہے, کہ جتنے بھی جھٹکے لگیں، جتنی بھی ہوائیں چلیں، میں نے اس کو نہیں چھوڑنا. کیوں نہیں چھوڑنا؟ وجہ، کیونکہ نجات اس میں ہے، بچاؤ اس میں ہے، کامیابی اس میں ہے، ہمیشہ کی راحتیں اس میں ہیں. اور اگر آپ نے لوگوں کی باتوں سے ڈر کے، اور وہ اس طرح مجھے دیکھ رہی تھی، اس نے مجھے یہ کہہ دیا، وہ میرے خلاف فلانے کو کر دیا، ان باتوں پہ رونے دھونے لگ گئے، آپ زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے. اپنی انرجی سیو کریں ان چیزوں کو ہٹا کے، اور جو کرنا ہے نا بس وہ کرتے ہی جائیں، وہ کرتے ہی جائیں، وہ ہر حال میں کرتے جائیں. اپنا اخلاق اچھا رکھیں، کوئی آپ کی مخالفت بھی کرے اس کو معاف کر دیں، کسی کے ساتھ برا نہ کریں. آپ اپنی طرف سے دینے والے ہوں، احسان کرنے والے ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا کیا تھا، اور کتنے ٹرسٹ وردی تھے کہ دشمنی بھی کرتے تھے اور امانتیں بھی آپ کے پاس لا کے رکھتے تھے. ہے نا حیرت کی بات، اندر سے جانتے تھے کہ یہ سچا انسان ہے، آپ کے بارے میں اتنا ٹرسٹ ہو لوگوں کو کہ ہے بہت اچھی، اندر سے مانتے ہوں، زبان سے چاہے نہ بھی مانے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو صالح علیہ السلام کی دعوت سے جس طرح لوگ جھگڑے میں پڑ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خبردار کیا، فرمایا لا الہ الا اللہ تفلحوا. ابو لہب کیا کر رہا تھا جب آپ یہ کہتے جا رہے تھے سوکھے اوقات میں، اس کی بات نہ سننا. اور وہ چچا تھا، اس دور میں قبیلہ سپورٹ دیتا تھا چاہے غلطی ہو کوئی نہ. تو ایک گروہ آپ پر ایمان لایا، اس نے آپ کی تصدیق کی، جیسے ابو بکر، عمر، بلال، عمار، خباب، علی رضی اللہ عنہم اجمعین. اور ایک گروہ نے جھٹلایا، ابو لہب، ابو جہل، عتبہ بن ابی معیط، اخنس بن شریف، امیہ بن خلف. یہ ایک گروہ تھا اور دوسرا مومنین کا گروہ تھا. تھا کہ نہیں؟ پڑھی ہے نا تاریخ، سیرہ پڑھی ہے، یہ ایسا ہی تھا. اور یہ ہر دور میں ہوتا ہے. ٹھیک، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت سے ہمیں کیا سبق نکلتے. سب سے پہلی بات یہ کہ کسی بات کی تاکید میں قسم کھانا جائز ہے. جیسے یہاں تاکیدن بات کی گئی نا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جب کسی بات کو ثابت کرنا ہو تو اس کے لیے اگر قسم کھانے کی ضرورت پڑے تو قسم کھا سکتے ہیں. دوسری بات ہم نے یہ سیکھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی قابل تعظیم ہے، اللہ اپنی تعظیم خود بھی فرماتا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا. ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے، اللہ کی تقریب، تعظیم. پھر تیسری بات، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ. وہ تو مسلمان قوم نہیں تھی اور صالح علیہ السلام تو ایک پیغمبر تھے، تو اس نافرمان قوم کا بھائی قرار دینا، اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان نسب کا رشتہ باقی رہتا ہے. ٹھیک ہے، چاہے ایمانی بھائی چارہ نہ بھی ہو. انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں کیا ہے؟ بھائی بھائی. وہ اخوت کا رشتہ ایمانی رشتہ ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں ان کے بھائی سے مراد نسبی رشتہ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ انہی کی قوم میں سے تھے. صالح علیہ السلام تو مومن تھے، قوم فاجر تھی، فاسق تھی. اور یہی چیز ہم دیکھتے ہیں ہر قوم میں کہ ان کے اندر سے جو پیغمبر اٹھا وہ اس کو ان کا بھائی قرار دیا گیا. اذ قال لهم اخوهم نوح، اذ قال لهم اخوهم هود، اذ قال لهم اخوهم صالح، اذ قال لهم اخوهم لوط. تو تمام انبیاء کی دعوت کا مرکزی نقطہ جو ہے وہ کیا ہے؟ توحید، اللہ کی عبادت. اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. تو اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں اپنی عبادت، اطاعت کا حکم دیا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت تھی اس کی؟ ضرورت نہیں تھی، پھر کیوں حکم دیا؟ کیونکہ اس میں کس کا فائدہ ہے؟ ہمارا فائدہ ہے. اللہ کی عبادت ہمیں برائی سے بچا لیتی ہے، ہلاکت سے بچاتی ہے، دنیا کے نقصان سے بھی بچاتی ہے، ہماری حفاظت کا ذریعہ ہے. اور بندوں پر حق ہے اللہ کا، کیونکہ اللہ نے پیدا کیا، اللہ ہی نے ان کو سب کچھ دیا، لہذا اللہ تعالیٰ ہی ان کی صحیح رہنمائی کرتا ہے. چلیے ایک چھوٹی سی مثال سے بات سمجھتے ہیں. آپ نے کبھی کوئی چیز بنائی؟ کوئی چیز بتائیں کیا بنایا. کوئی پروجیکٹ بناتے ہیں، کوئی چیز، کوئی خاص چیز کبھی نہیں بنائی؟ کوئی پورٹ را مٹیریل سے لیمپ بنایا انہوں نے. آج بھی ایک بچی راستے مجھے ملی، کسی نے کہا کہ یہ بچی ردی چیزوں سے بہت اچھی اچھی چیزیں بنا لیتی. اچھا جب بناتے ہیں محنت لگتی، جب وہ بن جاتی ہے اس سے محبت ہوتی، اگر کوئی آ کے اس کو توڑ دے کیسا لگے گا؟ بہت برا لگے گا. اچھا آپ اس کے لیے جو بھی طریقہ طے کریں گے، یہ یوں رکھی جائے گی چیز، اس کو یوں سامنے رکھا جائے گا، اس کو یوں کرنا چاہیے، وہ آپ کا حق ہے یا کسی اور کا حق ہے؟ آپ کا حق ہے نا. تو جب اللہ نے ہمیں بنایا تو اللہ کا حق ہے، اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے نا، کیونکہ اللہ نے ہمیں بنایا اور وہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، دنیا میں بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے اور آخرت میں بھی نہ پہنچے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتا دیا، اور وہ طریقہ ہمارے ہی فائدے میں ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں تو ہی ہم دوسروں کے حقوق دیتے ہیں، دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں کس کی خاطر کرو؟ نماز کس کے لیے پڑھو؟ اقیم الصلاۃ لذکری. اور اسی طرح باقی کام بھی کس کے لیے؟ فاعبد اللہ مخلصین لہ الدین، اس کے لیے خالص ہو کر. اچھا پھر آپ دیکھیے کہ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس محنت پر آپ کو اجر بھی دیتے ہیں، انعام بھی دیتے ہیں، حالانکہ ہم جتنا کچھ اس نے ہمیں دیا اس کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم اللہ کی عبادت کرتے کہ اتنا احسانات ہیں اس کے مجھ پر، تو مجھے بھی اس کے آگے جھکنا چاہیے، اس کی بات ماننی چاہیے. اور جب ہم مانتے ہیں تو پھر وہ اجر و ثواب دیتا ہے دنیا میں بھی. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو لوگ اچھا کرتے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں اچھائی ہے. اور پھر ولا اجر الاخرت اکبر بھی اور خیر بھی. ٹھیک ہے، آخرت کا اجر بڑا بھی ہے اور آخرت کا اجر بہتر بھی ہے، وہاں تو خیر ایک اور ہی دنیا ہے، لیکن اس دنیا میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو اچھا کریں اچھا رکھا ہے. ٹھیک ہے، لیکن عبادت کے لحاظ سے لوگوں کے مختلف درجے ہیں. کچھ لوگ بڑے اعلیٰ درجے پر ہیں جو ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، پھر ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ثواب کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، کچھ رضا کے لیے کرتے ہیں اور کچھ ثواب کے لیے کرتے ہیں، اور کچھ صرف جہنم سے بچنے کے لیے کرتے ہیں. آپ کس درجے پہ ہیں سوچئے. آج میں صبح اشراق پڑھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ وہ ایک حدیث میں نے پڑھی تھی، چار رکعتیں ہیں جو صبح پڑھ لیتا ہے نا تو اس کے سارے دن کے کام ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو وہ چیز ایسی ذہن میں بیٹھی کہ اس چیز نے موٹیویٹ تو بہت کیا کہ اس نماز کی پابندی کی جائے، لیکن جب پڑھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں، پھر وہی بات سوچ رہی ہوں، اس کو نکالو باہر اللہ کی رضا کے لیے. کیونکہ ہم جب ایک ثواب سن پڑھ لیتے ہیں نا، پھر صرف ثواب کو سامنے رکھتے، کوئی برائی نہیں ثواب کے لیے پڑھے، لیکن اس سے اوپر کے درجے میں جائے نا کہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی کام اللہ کی رضا کے لیے. ثواب تو مل ہی جانا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ثواب مل گیا جنت مل گئی تو جہنم سے بھی بچ جانا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو بڑے خطرناک موڑ پہ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی بات مانتے ہیں کوئی نہیں مانتے، کوئی نماز پڑھتے ہیں اور کوئی نہیں پڑھتے، یہ ایک ڈینجرس زون میں ہے، پکڑ ہو سکتی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے اتنے فرشتے عبادت کرنے والے ہیں کہ جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے، شمار بھی نہیں کر سکتے، اور کائنات کی ہر چیز اس کی تسبیح اور پاکی بیان کر رہی ہے. لیکن اگر ہم اس کی عبادت کرتے ہیں تو یہ ہمارے ہی فائدے کے لیے. پھر اس آیت سے یہ بھی پتا چلا کہ دین کی دعوت کا کام کرنے والوں کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جھگڑوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک ہے مخالفت صرف، اور ایک ہے جھگڑا، کہ کوئی آپ سے آ کے جھگڑا شروع کر دے، لڑائی کرے آپ سے. یہاں وہ کیفیت بتائی جا رہی ہے، اگر اللہ کے راستے میں کوئی دشمنی سے بچ سکتا تو وہ انبیاء ہوتے، وہ نہیں بچے تو آپ کے ساتھ بھی ایسے لوگ ہوں گے کہ جو کہتے ہیں اللہ واسطے کا بیر، تو وہ اللہ واسطے کا ہی بیر ہوتا ہے اللہ کی وجہ سے. اچھا آپ دیکھیے کہ وہ دو فریق جھگڑ رہے تھے، اس کا مطلب ہے کہ ایمان والے بھی بحث کا جواب دے رہے تھے. کیا پتہ چلتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی غلط بات کر رہا ہے اس کو چھوڑ نہ دو، پہلے سن لو اور پھر صحیح بات بتاؤ اس کو. ٹھیک ہے، اچھا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات پر بحث کر رہا ہو تو چھوڑ دیں گے آپ اس کو؟ آپ کہیں گے ٹھیک ہے تمہارا دین تمہارے لیے، جو تم سوچو تمہاری مرضی ہے اور میں جو سوچوں میری مرضی. نہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جتنا آپ کے پاس علم ہے، جتنی آپ بات کر سکتے ہیں اتنی بات آپ کر لیں. اچھا کچھ لوگ ہیں جن کی ایمانی غیرت تو بہت ہوتی ہے، علم کوئی نہیں ہوتا، وہ بغیر علم کے جھگڑے کرتے ہیں. یاد رکھیے، نہیں پتا تو کہہ دینا چاہیے مجھے نہیں پتا، اور پھر وہ علم حاصل کرنا چاہیے، پھر دوسرے سے بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.